الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ارشاد باری ہے کہ اللہ کے نزدیک بحثیت دین شرف قبولیت پانے والا دین اسلام ہے. صرف اسلام سے ہٹ کر کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی کام، کوئی مجاہدہ، کوئی محنت، کوئی طریقے عبادت دین کے نام پر کیا جائے گا وہ نہ یہ کہ صرف غیر مقبول ہوگا، قبول نہیں ہوگا، بلکہ گستاخی شمار ہوگی، جرم شمار ہوگا. اب یاد رکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوتے ہیں، کوئی ان کی بات قبول کرے یا نہ کرے، ایسے بھی نبی ہیں جن کی کسی ایک شخص نے بات قبول نہیں کی، ایسے بھی ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا بہت ایزادی کی، کچھ انبیاء کے ساتھ چند لوگ ہیں. لیکن جو من جانے باللہ انبیاء کو دین بتایا جاتا ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے ان کے پاس، اور وہ منو ان سارے کا سارا دھیان فرمائے. کسی نے کسی نبی کی بات مانی یا نہ مانی، نبی نے بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. قیامت تک کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، نئی وحی نازل نہیں ہوگی، نئی کتاب نہیں آئے گی. لہذا وصال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد، عبادات، فرائض، سنن، نوافل، واجبات، مستحبات تک ہر بات واضح کر. اب حضور کے وصال کے بعد اگر ہم دین کے نام پر کوئی بات شروع کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے حضور سے، سلف صالحین سے، خلفاء راشدین سے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ چیز حضور نے نہیں بتائی، ہم بتا رہے ہیں. گویا اللہ کریم معاف کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتانا بھول گئے یا کمی کی دین پہنچانے میں، ہم پوری کر رہے ہیں. دوسری علماء حق فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جو اپنی طرف سے بات بتا کر کہتا ہے یہ دین ہے تو گویا وہ نبوت کا مدعی ہے، کیونکہ یہ تو منصب نبوت ہے کہ وہ بتائے یہ دین ہے. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے، اور اگر حضور نے وہ بات ارشاد نہیں فرمائی اپنی طرف سے کہتا ہے تو پھر وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس کام کے کرنے میں کیا جرم ہوگا، کتنی سزا ملے گی، اللہ کی ناراضگی کتنی ہوگی، وہ پیچھے رہ جاتی ہے، پہلے یہ دعوے آ جاتے ہیں. تو میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ فرائض اور دین کو چھوڑ کر لوگ رسومات اور رواجات کے پیچھے پڑ گئے. علیہ تو یاد میں دیکھ رہا تھا پرسوں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض چھوٹ جائیں تو نوافل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اگر نوافل صحیح بھی ہوں دین کے مطابق بھی ہوں تو ان کی حیثیت بنتی ہے فرائض پر فرائض بنیاد ہوتے ہیں. عوام میں تو عمارتیں تعمیر نہیں ہوتی, بنیادوں پہ ہوتی ہیں, فرائض بنیاد ہیں. اگر فرائض چھوٹ جائیں اور آپ نوافل پڑھتے رہیں, سارا سال کو نماز نہیں پڑھتا, صرف اعتکاف میں شروع ہو جائے تو مجھے اعتکاف اور اعتکاف کے بعد پھر فارغ ہو جاتا ہے, پھر فرائض, تو اعتکاف تو سنت ہے نفل ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر اعتکاف میں بہت سے رواجات آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے, خیر القرون قرنی, دنیا میں جتنے زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی, اور جتنے زمانے آپ کے بعد قیامت میں آئیں گے ان میں بھی, تمام زمانوں میں بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, خیر القرون قرنی او کما قال رسول اللہ. خیر القرون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور اعتکاف فرماتے تھے تو امہات المومنین میں سے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا تھا, لیکن مسجد نبوی میں نہیں, اپنے حجرات مبارکوں میں کرتے. حضور مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے, امہات المومنین میں سے جو اعتکاف فرماتی تھی وہ اپنے اپنے حجرہ مبارکہ میں فرماتی تھی. بلکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مسجد ہوتی ہے گھر میں بھی, گھر کے کسی کمرے میں, بیڈ روم میں, کسی ڈرائنگ روم میں, کسی جگہ اگر نماز کے لیے, صلات کے لیے جگہ مختص کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے. ایک جگہ آپ اگر باقاعدہ جا نماز بچھا دیں تو بہت اچھی بات ہے. خواتین کے لیے وہ اعتکاف کی جگہ بن جاتی ہے. یعنی مناسب طریقہ یہ ہے, اور خیر القرون میں یہ رہا ہے, امہات المومنین کا طریقہ تھا کہ ایک جگہ کو نماز کے لیے مختص فرما لیتے ہیں. ہم جس طرح کہیں میز سجاتے ہیں, کہیں صوفہ, کہیں اور چیزیں, جس طرح کمرہ سجایا جاتا ہے, کہیں بیڈ ہوتا ہے, کہیں یہ وہ, اسی طرح ایک جگہ عبادت کے لیے بھی مختص کی جاتی تھی, اور ہونی چاہیے ہر گھر میں. اگر وہ ہو تو ایک اہتمام رہتا ہے, وہ جگہ پاکیزہ رہتی ہے, جہاں نماز بچھا رہتا ہے, جب وقت ہوتا ہے عبادت کا وہیں عبادت گھر کی خواتین کر لیتی ہیں. اگر ایسا ہو تو وہی ان کے اعتکاف کی جگہ ہے. اگر ایسا نہیں بھی ہے تو اعتکاف کے دنوں میں اعتکاف کے لیے کوئی جگہ مختص ہے. لیکن یاد رکھیں, جو مرد اور آدمی معتکف ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کے دنوں کے جو لوگ ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, بچے, بیوی یا بزرگ یا والدین یا افراد خانہ, ان کے اخراجات کا اہتمام کر کے آئیں. اگر انہیں ادویات یا راشن لا کے دینے کی مجبوری ہے تو حادثہ ایک اور شے ہے, جو چیزیں علم میں ہیں وہ اہتمام کر کے آئیں, انہیں بعد میں دھکے نہ کھانے پڑیں. اخراجات دے کے آئیں, جتنے دن غیر حاضر رہنا ہے, اعتکاف میں رہنا ہے, اتنے دنوں کا راشن وغیرہ ضروریات دوائیں تک انہیں لے کر دے کر آئیں, اور اتنا وہ افورڈ کر سکتے ہوں, اتنی ان کی گنجائش ہو کہ وہ دس دن مزدوری نہیں کریں گے تو خیر ہے, گزارا ہو جائے گا, تب اعتکاف ہے. ورنہ اہل خانہ کی پرورش, ان کی نگہداشت یہ فرض ہے, اور یہ نفل عبادت ہے. فرض کو چھوڑ کر نفل نہیں ہوتے. کہ فرض چھوڑ دیا جائے اور نوافل پہ زور لگایا جائے تو وہ نوافل بھی قبول نہیں ہوتے. خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں, وہ بھی وہ خواتین جو فارغ ہوں. مثلا اگلے دن ایک خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے اعتکاف بھی کرنا ہے, میں گھر میں اکیلی ہوں, بچوں کو سکول جانا ہوتا ہے, میاں کی افطاری, کھانے پینے, صبح سے بھی کھانے پینے کا بھی کرنا ہوتا ہے, تو گھر کے اندر ہی سارے کام ہیں، میں سارا کام بھی کرتی ہوں، اعتکاف بھی بیٹھ. میں نے کہا کہ اعتکاف پہ تہمت دھرنے کی کیا ضرورت ہے، وقت سارا تو چولہے پہ گزر جائے گا. اور وہ فرض ہے، وہ ذمہ داری ہے تمہاری، گھر میں کوئی دوسری خاتون نہیں ہے تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم وہ کرو. یعنی سارا سال تو آپ کو نماز روزے کی فکر نہیں ہوتی، اور ان 10 دنوں میں سب کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ کام بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. اس طرح تو پھر مت بھی بات کسی سے نہ کرے، جا کر دن کو دکان بھی کھولنے اور رات کو آ کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں. چیزیں آج کل تو نہیں ہوتی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کی غلط سلط باتیں جو ہوتی ہیں. پھر کچھ خواتین یہاں سے بستر اٹھاتی ہیں لاہور اور دور دراز جا کر اعتکاف کرتی ہیں. نئی بات ہے، عجیب بات ہے. وہ یہ رات مقدسہ سے مسجد نبوی درمیان میں حجرہ مبارک کی دیوار ہی تھی، حجرہ مبارک سے مسجد میں امہات المومنین تو نہیں آتی ہیں. ہماری خواتین یہاں سے لاہور اور راولپنڈی اعتکاف کرنے چلی جاتی ہیں. یہاں ہمیں بھی بے شمار سلسلے کی خواتین سب کا اصرار ہوتا ہے میں اعتکاف. میں نے کہا ضرور کرو، اپنے اپنے گھروں میں کرو، جو شرعی طریقہ ہے. اگر ایک شرعی کام کو غیر شرعی طریقے سے کرو گے تو وہ تو جرم بن جائے گا، شریعت کو مسخ کرنے والی بات بن جائے گی. اس پر کیا ثواب، کیا اجر اور کیا نیکی ملے گی؟ 10 دنوں کے لیے بندے کا امور دنیا سے فارغ ہونا ضروری ہے، مرد ہو یا خاتون. اگر فارغ نہیں ہے تو اعتکاف کو اس پہ فرض تو نہیں ہے کہ ضرور اس نے کرنا ہے. دوسرے امور تو فرائض ہیں، بچوں کو تیار کرنا، بچوں کو کھانا دینا، میاں کی سہری افطاری کا کرنا، یہ تو فرائض ہیں اس کے. تو فرائض کو چھوڑ کر وہ سنت یا نفل کی طرف کیوں آئے؟ اپنے فرائض ادا کرے، اللہ قادر ہے. جس رب العالمین نے اعتکاف کا اجر دینا ہے، اگر کوئی اپنے فرائض کی وجہ سے فرصت نہیں پا رہا، اس کے دل میں آرزو ہے، تو وہ قادر ہے، وہ اسے ان فرائض میں اس سے زیادہ اجر دے دے گا. اللہ پابند تو نہیں ہے کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے اسی کو اجر دے، اور جو نہیں آ سکا اسے ثواب نہ دے. اس پہ تو کوئی پابندی نہیں، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو عمر میدان کارزار میں بسر کر گئے، لیکن جب موت آئی تو وہ بستر پر تھے. حضرت خالد بن ولید جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا سیف اللہ، سب سے پہلے انہی کا لقب ہے جو بارگاہ رسالت سے ملا تھا، خالد سے بے شمار جنگوں میں انہوں نے داد شجاعت دی، اور ان کے جسم پر 128 نشان زخموں کے تھے، لیکن ان کا وصال تو گھر میں ہوا، بستر پر ہوا. تو جس شخص کی عمر کلمہ پڑھنے سے وصال تک میدان کارزار میں گزر گئی، کیا اللہ اسے اجر نہیں دے؟ وہ مجبور ہے کہ صرف انہیں کو دے گا جو میدان میں قتل ہوئے. وہ قتل ہونا تو اس کے بس میں نہیں تھا، جان پیش کرنا اس کے بس میں. اگر ایک بندے کے دل میں تڑپ ہے، آرزو ہے کہ میں اس سعادت سے بہرہور ہوں اور اسے فرصت نہیں ملتی. اتنے ساتھی جو غزوہ الہند کے لیے تیار بیٹھے تھے، وقت آیا اور چلے گئے، تو کیا اللہ کریم انہیں اجر نہیں؟ وہ تو دلوں کو جانتا ہے، اور اللہ محتاج نہیں ہے ہماری کسی ایکسرسائز کا کہ ہم 10 دن مسجد بیٹھ رہیں گے تو بڑا آسمان کے نیچے ہم ستون رکھتے ہیں. اگر کسی کے دل میں آرزو ہے اور خلوص ہے، حالات اسے وہ کام نہیں کرنے دے رہے، تو قادر ہے، اس کو اجر دے گا. اس لیے دین کے حدود کو توڑ کر سمجھنا میں نیکی کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، یہ درست نہیں. جس طرح خواتین پہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ان سے کوئی فارغ ہو، اس کے پاس فرصت ہو تو ضرور اعتکاف بیٹھے، لیکن اپنے اپنے گھر میں بیٹھے. اسی طرح مرد حضرات پر بھی یہ پابندی ہے کہ جو ان کی ذمہ داری ہے، جو لوگ ان پر انحصار کرتے ہیں افراد خانہ، ان کے کھانے پینے کا، دوا کا اہتمام، جو ضروریات ہیں ان کا اہتمام کر کے آئیں. اور اتنی بساط بھی ہو کہ 10 دن کوئی مزدوری نہیں کریں گے، جب اعتکاف بیٹھے رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کرے گا گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے. مجبوری ہے کہ روز مزدوری کر کے لانی ہے، تب شام کو افطار ہوگا تو وہ چھوڑ کے اعتکاف بیٹھ جائے تو یہ تو درست ہے، کیونکہ وہ تو فرق ہے اس پر، اور یہ نفل عبادت. سو عبادات میں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے، جتنی نصیب ہو جتنی کرتے ہیں آپ بے احتیاطی سے، جلدی سے اور تیزی تیزی سے اٹھتے بیٹھتے، چھونگے مارتے، 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، سکون کے ساتھ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے ارکان صحیح ادا کریں، رکوع سجود صحیح کریں، تو ہو سکتا ہے وہ 2 رکعت اس 100 بے ترتیب رکعت پر بھاری ہو جائے. جتنا ہو سکے اتنا کیا جائے. اب یہ سمجھنا کہ میں بہت زیادہ کروں گا تو اللہ کریم مجبور ہو جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. اس کے احسانات اتنے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم چاہیں گے تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل امین سے کہ کسی شخص کا ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہو جو آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہو، میں اس کی، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بہت نیک، اس کے واقعہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. اس نے 400 سال عمر پائی، اور جب وہ عقل بالغ ہوا، عبادات فرض ہوئیں، تو وہ آبادی چھوڑ کر باہر نکل گیا، اور سمندر میں ایک پہاڑی سی تھی، چھوٹا سا ٹاپو جزیرہ سا بنا ہوا تھا، اس پہ چلا گیا. اس پہ چشمے بھی تھے، پھلدار درخت بھی تھے. اس نے 400 سال ذکر اذکار عبادت اور یاد اللہ نے گزار دیے، نہ کوئی اس پر گیا وہاں، نہ اس سے کوئی ملا، نہ اس نے کسی سے بات کی سوائے اللہ اللہ کے، 400 سال اس نے کچھ نہیں کیا. اور جب موت کا وقت آیا تو اللہ کریم نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس سے پوچھ لینا کس حال میں مرنا چاہتا ہے. تو ملک الموت نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب مجھے دوگانہ نیت کرنے دو، میں سجدے میں ہوں، سبحان ربی العالی کہہ رہا ہوں، تو تم میری روح سلب کر لینا، اور تاکہ میں قیامت کو سجدے میں رکھوں اور میرے منہ سے سبحان ربی العالی نکل. یا رسول اللہ، اسی طرح اس کی وفات ہوئی، اور میں اب بھی آسمان پر جاتا ہوں یا اترتا ہوں تو نظر پڑتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ صدیاں گزر گئیں لیکن اس کا وجود اسی طرح سربس وجود ہے، کسی آندھی طوفان بارش دھوپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. لیکن تو حضور نے فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات ہے. یا رسول اللہ، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے اللہ کریم نے بتایا کہ جب میدان حشر میں آئے گا اور پیش ہوگا بارگاہِ الوہیت میں، تو حکم ہوگا اذهبوا بعبدي الى جنتي برحمتي، میری رحمت اور بخشش کے تو خیر میرے اس بندے کو جنت میں دے. تو وہ عرض کرے گا بارے الہ میری عرض بھی سنی جائے. بتاؤ اللہ میں نے 400 سال بڑی طویل عمر دی آپ نے مجھے, میں نے 4 صدیاں سوائے تیرے نام کے زبان سے کچھ نہیں کیا, سوائے تیری عبادت کے کچھ نہیں کیا, سوائے تیری رحمت کی کچھ نہیں مانگا. تو یہ میری 400 سالہ عبادت کا بھی کوئی وزن ہے یا صرف مجھے بھی رحمت کے ساری جنت جانا ہے؟ تو ہمارے ارشاد ہوگا یہ تو بہت اچھی بات ہے, حساب کتاب تو ہونا چاہیے, ہم نے تو تمہیں ویسے ہی بھیج دیا تھا, تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. فرمایا میری نعمتوں کا اور اس کی عبادت کا وزن کر لو. بلکہ یا رسول اللہ سب سے پہلے آنکھ کی نعمت جو 400 سال نظر استعمال کی تھی اس میں وہ پلڑے میں رکھی جائے گی اور 400 سال عبادت قیمت سے کم پڑ جائے گی, مقدمہ پھر واپس آ جائے گا بازار, عبادت سے تو ختم ہو گئی لیکن ایک نعمت جو ہے اس کا بھی شکر پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا اور باقی بے شمار نعمتیں تو پیچھے پڑی ہیں, اب کیا کیا جائے؟ میں یہ انصاف کا طالب تھا تو انصاف تو اب یہ ہے کہ اسے جہنم میں بھیج دو, اتنا عرصہ رہے جب سب نعمتوں کا اجر پورا ہو جائے تو پھر نکال لیں. تو اس وقت فرمایا کہ پھر وہ عرض کرے گا اللہ ساری زندگی اگر غلطی نہیں کی تو میدان حشر میں آ کے تو کر دی, تو لوگوں کے اتنے گناہ معاف فرما رہا ہے, میرا یہ جرم بھی معاف فرما رہا ہے. تو پھر ارشاد ہوگا کہ ہاں اگر رحمت کا طالب ہے تو ٹھیک ہے, بخشش تو عام ہے, حساب کتاب کا طالب ہے تو کر لیں. کس کس نعمت کا ہم حساب کتاب کر لیں گے؟ عبادات بندے اور اللہ کا واحد تعلق ہے, رکوع اور سجود بندے اور اللہ کا واحد تعلق ہے, ذکر عملی ہو لسانی ہو قلبی ہو واحد تعلق ہے جو بندہ اپنے مالک سے کام کر سکتا. لیکن کوئی بھی عبادت اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی, اس نظر سے عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا تو پھر میرا حق اللہ پر غالب آ جائے گا اور اللہ مجبور ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. پوری نظر اطاعت الہی پہ ہونی چاہیے اور اللہ کریم کو. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جاری جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کو جتنی عظیمت پسند ہے, اپنے احکام کی پابندی پسند ہے, اتنی جتنی جو اس نے رخصتیں دی ہیں ان پر عمل کرنا بھی اس کو اتنا ہی پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ادا فرمائی مدینہ منورہ میں, عرض الحلیفہ میں پہنچے تو عصر کا وقت تھا, 2 گانا ادا فرمایا, قصر نماز ادا فرمائی. شادی نے کیا سن رہا ہے, اتنے دور تو ہم نہیں ہیں. تو یہاں بھی ہم 4 پر فرمایا, اللہ کو جتنی عظیمت پسند ہے نا اپنی رخصتوں پر عمل بھی اتنا ہی معقول ہے. ہم سفر میں ہیں, شہر کی جو مباریات ہیں ان سے ہم نکل آئے ہیں, ہماری نماز قصر ہے. اب اگر یہاں ہم چاہیں کہ ہم 4 پڑھیں گے زیادہ ثواب ہوگا, نہیں وہ جرم بن جائے گا, یہاں اب 2 پڑھیں گے زیادہ ثواب. مقصد تو اللہ کی اطاعت ہے, رکعتیں گنوانا تو نہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے میں فارغ ہوں جی, میں مغرب کی 3 کیوں پڑھوں, میں 5 پڑھتا ہوں 7 پڑھتا ہوں. تو 3 بھی ادا نہیں ہوں گی. فجر کی 2 کیوں پڑھوں, میں فجر کی بھی 4 پڑھوں گا, 2 بھی ادا نہیں ہوں گی. مقصد اطاعت ہے, احکام الہی میں کمی یا زیادتی مقصد نہیں ہے, یا زیادتی کر کے کوئی نہیں حاصل کر سکتا, یا کوئی اللہ کریم کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اب اس کا اللہ پر بڑا احسان ہو گیا. لہذا اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کریم توفیق دے, فرصت دے, اور اتنی فراغت دے کہ بندہ کر سکے, ضرور کرے, لیکن فرائض کو چھوڑ کر نہیں. اور بالخصوص خواتین کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. انہیں کچھ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم عبادت میں بھی شہرت چاہتے ہیں, اور شعبہ شعبہ کے ہم بڑے شوقین ہیں کہ لوگ کہیں جی یہ بڑا عابد و زاہد ہے. خواتین میں یہ مردوں کی نسبت بھی زیادہ ہے کہ دوسری سمجھیں گی اس نے اعتکاف بھی. تم نے اعتکاف کا اجر ان خواتین سے لینا ہے یا ان کو طے کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے. فرصت ہے, صحت ہے. اب ایک مریض ہے, وہ جا کے مرد یا خاتون اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں, دس بندے بھاگ رہے ہیں, یہ تکلیف ہوگی وہ تکلیف, فلاں ٹیکہ لو, فلاں ڈاکٹر کو بولو, یہ کون سا اعتکاف. جب پتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا, تو مجھے اجر عطا کر دے. وہ تو قادر ہے. فرماتا ہے ہجرت کے لیے خلوص سے جو نکلا, اگر گھر سے نکلتی راستے میں موت آ گئی, وقع اجرہ علی اللہ, اس کی ہجرت کا اجر اللہ کے ذمہ ہے, وہ دے گا. خاص کی مکمل ہوئی یا نہ ہوئی, اس کی نیت تھی, اس کا ارادہ تھا, اللہ کی راہ میں نکل کھڑا ہوا, اللہ کو پسند ہے, مقبول ہے. تو عبادات میں, بلکہ عبادات کی قبولیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ عبادت کا مقصد ہی ہوتا ہے حصول رضائے الہی. اور حصول رضائے الہی کے لیے عبادت وہی عبادت ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, اور وہی اس کے کرنے کا طریقہ ہے جو حضور نے سمجھا دیا ہمیں. صحابہ کرام, سلف صالحین, ہمارے بزرگوں نے سینہ بسینہ وہ امانت پوری طرح پہنچائی, اور انشاءاللہ قیامت تک ہر طالب کو پہنچتی رہے گی. یہ دین ہمیشہ کے لیے قیامت تک رہے گا. عبادت کی قبولیت کی سند یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگنے لگے, نافرمانی چھوٹ جائے اور اطاعت کو جی جانے لگے, تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت قبول ہو گئی. اور آج بھی کر کے آگے, اعتکاف کر کے بھی آگے, روزے بھی رکھ لیے, پھر وہی لوگوں کی جیبیں کاٹنا شروع کر دیں, جھوٹ بولنا شروع کر دیا, پھر وہی زندگی اس میں واپس لوٹ گئے, وہی شب و روز, وہی کردار. اس کا مطلب ہے کہ وہ محض ایکٹنگ تھی, عبادت نہیں تھی. عبادت ہوتی تو کچھ تو اس کا اثر ہوتا. اداکاری میں حقیقی زندگی میں کتنا فرق ہے. اداکاری میں تو سٹیج پر ایک شخص مکہ مارتا ہے, دس دس بندے گر جاتے ہیں, اور باہر نکلے تو شاید اسے بچہ بھی تھپڑ مارے تو خود گر جائے. اداکاری میں تو ایک شخص بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے تو ان کے لیے پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوتا ہے کہ میرے آج کے سین کے تو پیسے دے دو, آٹا تو خریدوں. تو عبادت کو اداکاری نہیں بنانا چاہیے. اداکاری ہوتی ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے, عبادت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. تو اللہ کریم ہر چیز کا مدار تو قبولیت پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے پڑھا, فرماتے ہیں زندگی میں, پوری زندگی میں کسی کی ایک تسبیح قبول ہو گئی, اس نے سبحان اللہ کہا, سبحان ربی العظیم کہا, سبحان ربی العلا کہا, اللہ اکبر کہا, یہ سب تسبیحات ہیں, الحمدللہ کہا, سبحان اللہ کہا, ایک تسبیح قبول ہو گئی تو اس نجات کے لیے کافی. اس کی رحمت اور اس کی عطا اتنی بڑی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. میں ایک تسبیح کی قبولیت زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے اور نجات کے لیے کافی. تو پھر جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے ساری زندگی تسبیحات میں، اذکار میں، عبادات میں، تلاوت میں، رکوع و سجود میں گزر جاتی ہے، وہ کتنی رحمت سمیٹتے ہیں، کتنی بخشش سمیٹتے ہیں، کتنی عطائیں ان پر ہوتی ہیں. لیکن ان سب کی قبولیت تک دنیا میں جو ہمارے پاس معیار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس دل میں زندہ ہو جاتا ہے، نافرمانی سے رک جاتا ہے، اطاعت کی توفیق ہو جاتی ہے. اور یہی ثبوت ہمیں متقدمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، اہل اللہ سے، مشائخ عظام سے یہی ثبوت ملتا ہے کہ جب حقیقت اسلام ان کے دل میں جاگزیں ہوئی تو زندگی یکسر بدل گئی. وہی لوگ تھے یار، چہرے نہیں بدلے، رنگ نہیں بدلے، قد نہیں بدلے، گوشت پوست نہیں بدلا، وہی وجود تھے لیکن یکسر بدل گئے. پورے کا پورا کردار 100% تبدیل ہو. آج بھی ہمیں بجائے یہ دیکھنے کے کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے میں نے اعتکاف کیا یا کتنے گھروں میں یہ میرا روب ہے، کس نے بڑی محنت کی، یہ دیکھنے کی بجائے دیکھنا یہ ہے کہ میرے دل میں کتنی کیفیات بدلی، کتنی لذت عبادت بڑھی، نافرمانی سے کتنا اجتناب کرنے کی توفیق ہوئی. اور یاد رکھیں، اطاعت احکام کی پیروی میں اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے اس پہ کاربند ہونا کسی نیکی کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اللہ کریم اپنی ناراضگی سے پناہ میں رکھے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے، نیکوں کا ساتھ دے، نیکی پہ موت دے اور نیک بندوں کے ساتھ اشر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وعذرنا فی مالنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم ربنا سہل لنا امورنا فی کلھا فی دیننا ودنیانا، رب یسر ولا تیسر وتمم بالخیر. اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك يا رب.